الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال دخلت أنا وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وعنهم على أسماء رضي الله تعالى عنها قبل قتل عبد الله بأشهر ليال وأسماء وجهة فقال لها عبد الله كيف تجدينك قالت وجهة قال إني في الموت فقالت لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه فلا تفعل فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك أو تقتل فأحتسبك وإما أن تصبر فتقر عيني وإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت وإنما أنا ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك. یہاں عنوان قائم کیا ہے باپ کا حل یقون قول المریض انی وجہ ان شکایت. بیماری میں یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسی حرکت جو اس بیمار کی طرف سے بیماری کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کے شکوا اور شکایت پر دلالت کرتی ہو ظاہر ہونی نہیں چاہیے. لیکن کوئی بیمار آدمی اپنی بیماری کی کیفیت کسی کے سامنے بیان کرے کہ بھائی بخار ہے پیٹ میں درد ہے تو کیا اس کا اپنی اس کیفیت کو بیان کرنا اپنے حقیقت حال کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا یہ بھی شکایت میں شمار ہوگا؟ یہ عنوان قائم کیا ہے بتلائیں گے کہ یہ شکایت میں شمار نہیں ہے. اگر کسی بیمار کا مقصد اپنی حالت سے سامنے والے کو آگاہ کرنا ہے فقط کہ بھائی اس وقت میری بیماری کی یہ کیفیت ہے اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے وہ تفصیل بیان کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اپنی بیماری کو بتلا رہا ہے تو یہ شکایت میں داخل نہیں ہے، یہ ایک اظہار حال ہے. چنانچہ یہاں واقعہ بیان کیا، حضرت عروہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میں اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، انہی سے حضرت عبداللہ ابن زبیر، عروہ ابن زبیر، مصعب ابن زبیر یہ سب صاحبزادگان پیدا ہوئے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ یزید کے انتقال کے بعد جب اس کی جگہ پر اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید اس کا جانشین مقرر کیا گیا اور لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت لی، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اپنی طرف سے خلافت کا دعویٰ کیا اور بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اور یہ معاویہ ابن یزید جو ہے وہ 40 دن زندہ رہا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر تو مملکت اسلامیہ کا بڑا علاقہ جو ہے حجاز کا اور عراق اور شام اور خراسان مصر وغیرہ سارے علاقے کے لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. البتہ شام کا کچھ حصہ جہاں خاندان بنو امیہ اور اس کے محبین آباد تھے، انہوں نے مروان ابن حکم، یہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کی. مروان اس علاقے کا حاکم بنا اور اس کے بعد اس نے وہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو ان کے یہ تھے مقرر کیے ہوئے اس علاقے کے حاکم، ان کے ساتھ مقابلہ کیا مروان نے اور ان کو شہید کر کے اس پورے شام کے علاقے پر اس نے اپنا تسلط جمایا. اس کے بعد پھر وہ مصر کی طرف متوجہ ہوا، وہاں عبد الرحمن ابن جہدر یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے مقرر تھے، ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، اس میں بھی اس کو کامیابی ہوئی. اس کے بعد اس کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے پیچھے اپنے بیٹے عبد الملک ابن مروان کو اپنا جانشین مقرر کیا. یہ عبد الملک ابن مروان علمی اعتبار سے بھی بڑا باصلاحیت آدمی تھا اور بہت سارے کمالات کا حامل تھا، بڑا محدث بھی تھا، بڑا عالم تھا، اور بھی بڑے کمالات سے وہ بہراور تھا. اس نے اپنی دانائی اور حکمت سے دھیرے دھیرے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا، عراق کی طرف فوج بھیجی اور پھر عراق کا علاقہ اور وہاں کے حاکم جو تھے ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے مصعب ابن زبیر، ان سے مقابلہ کر کے ان کو شکست دی، ان کو شہید کیا، اس علاقے پر قابض ہوا. اس کے بعد اس نے ایک فوج حجاج ابن یوسف کے ساتھ یہ ماتحتی میں دی اور وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر حملہ آور ہوئی. ان کا دارالسلطنت مکہ مکرمہ تھا. یہ واحد شخص ہیں پوری مملکت اسلامیہ میں، یعنی خلافت راشدہ سے لے کر اب تک، جن کا دارالسلطنت حکومت کا مکہ مکرمہ رہا. تو بہرحال اس نے حجاج ابن یوسف نے ان کا محاصرہ کیا، مقابلہ کیا، اور اسی میں بعد میں جا کر کے وہ شہید ہوئے. تو یہ جس زمانے میں حجاج ابن یوسف نے ان کا محاصرہ کر رکھا تھا اور اس سے مقابلہ چل رہا تھا مکہ مکرمہ ہی کے اندر، اس زمانے کا قصہ ہے. تو یہ عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی عبداللہ ابن زبیر اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے قبل قتل عبداللہ بعشر لیالی. یہ ان کی حاضری کا واقعہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت سے 10 دن پہلے کا قصہ ہے. بعد میں اسی کے 10 دن کے بعد حجاج ابن یوسف کے لشکر کے ہاتھوں یہ شہید ہوئے، اور اس نے باقاعدہ ان کی شہادت کے بعد ان کی نعش کو جو ہے پھانسی پر چڑھایا تھا. اور یہ تو چاہے ان کی شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے. وہ اسماء و وجیہت کا، جس وقت ہم اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت وہ بیمار تھی. فقال لها عبد الله كيف تجدينك، کہ جب والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی والدہ سے ان کا حال پوچھا، کیا حال ہے، اپنے آپ کو کیسا پاتی ہو، یعنی طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے. قالت وجہت، انہوں نے جواب میں کہا میں بیمار ہوں. بس یہاں تو اتنا ہی بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، انہوں نے جواب میں اپنی بیماری کا اظہار کیا، تو اپنی بیماری کی حقیقت ظاہر کرنا یہ کوئی شکوہ شکایت میں داخل نہیں ہے. قال انی فی الموت، اس پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تو موت کے حالات سے گزر رہا ہوں، یعنی اس وقت گویا موت میرے اوپر مسلط ہے، کب آ جاوے کہا نہیں جا سکتا. فقالت لعلک تشتہی موتی فلذلک تتمنا ہو، اس کے جواب میں ان کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا شاید تم میری موت کے ख्वाहिशमंद हो, मुझे मारना चाहते हो, इसलिए तुम मौत की तमन्ना कर रहे हो, ऐसा मत करो। फिर आगे फरमा दिए, फवल्लाह माश तैया नमूता हत्ता यात या अलैया अहदो तरफाई, कहा अल्लाह की कसम मैं ये नहीं चाहती कि जब तक तुम्हारा कोई मामला साफ न हो जाए वहां तक मुझे मौत आवे, तुम्हारा मामला एक तरफ हो जाना चाहिए, इसलिए कि इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है उसमें दो सूरतें हो सकती है, या तो तुम कामयाब हो जाओ या ये कि शहीद हो जाओ। तो अभी तो बात दरमियान में है, तो जब तक के तुम्हारे दो हालतों में से कोई एक साफ न हो जाए वहां तक मैं अपनी मौत चाहती नहीं। और तुक तला वाह तसिबा, या तो तुम शहीद कर दिए जाओ तो तुम्हारी मौत पर मैं सब्र करके अल्लाह ताला से अजर की उम्मीदवार रहूं, और वईमान तस्फुरा फतकर्राइनी, या फिर तुमको अल्लाह कामयाबी अता फरमाए तो तुम्हारी उस कामयाबी की खबर सुनकर मेरी आंखें ठंडी हो। तो मैं ये चाहती हूं कि दो में से एक बात होनी चाहिए, उससे पहले मैं मरना चाहती नहीं। फैया कन तौर अजाले का खुद तथुन फला दुआ फिको का फतक पलोहा कराहियत अलमौत, अब वो उनको ताकीद कर रही है कि देखना कोई सूरत कोई शक्ल तुम्हारे सामने कोई मामला कोई या कोई मतलब यह है कि फरीक मुखालिफ की तरफ से कोई फैसला तुम्हारे सामने पेश किया जाए, कोई शक्ल पेश की जाए जो तुम्हारी तबीयत के मुआफिक नहीं है, लेकिन तुम सिर्फ अपने आप को मौत से बचाने के लिए और ये समझ करके कि मेरी मौत होगी तो मेरी मौत की खबर से वालिदा को तकलीफ होगी, ये सोच करके जो है वो चीज वो फरीक मुखालिफ की तरफ से दुश्मन की तरफ से आपके सामने जो मामला पेश किया गया उसको क्या कर लो, कबूल कर लो, ऐसा मत करना, बल्कि मौत मेरा ख्याल करके और अपने आप को मौत से बचाने के लिए ऐसा करने की मैं इजाजत नहीं दी। मैं तो इस इंतजार में हूं कि दो में से एक हो जाए, या तो तुम्हारे मुकाबले में अल्लाह ताला तुमको कामयाबी अता फरमाए या तुम शहीद हो जाओ तो मैं अल्लाह ताला से सब्र करके सवाब की उम्मीद रखूंगी। हदसना अहमद बिन ईसा काला हदसना अब्दुल्लाह बिन वाहबी काला अखबरनी हिशाम बिन साद बिन ज़ैद बिन अस्लम अन अता बिन यसारी अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्हु أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا تھے، واق بخار کو کہتے ہیں، آپ پر بخار کا حملہ تھا اور آپ کے جسم پر ایک چادر جو ہے پڑی ہوئی تھی، یعنی آپ چادر اوڑے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. فوضع یدہ علیہ فوجد حرارتہا فوق القطیفہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کے اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو بیچ میں چادر ہونے کے باوجود بخار کی حرارت کا ان کو بخار کی گرمی کا احساس ہوا. ظاہر ہے وہ زیادہ حرارت ہوگی تو ہی محسوس ہو سکتی. فقال ابو سعید ما اشدہما کا یا رسول اللہ، اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا بخار کتنا تیز ہے کہ وہ چادر کے اوپر کملی کے اوپر سے میں ہاتھ رکھ رہا ہوں وہاں مجھے گرمی محسوس ہو رہی. قال انا کذلک یشتد علینا البلاء ویضاعف لنا الاجر. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے، ہمارا یعنی نبیوں کا، حضرات انبیاء کا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش جو ہے حضرات انبیاء کی ہوا کرتی ہے، پھر جو آدمی جتنا ان سے مشابہ ہوگا ان کے راہ طریق پر چلے گا اتنی ہی زیادہ اس کی بھی آزمائش ہوگی. کہا انا کذلک، ہمارا حال ایسا ہی ہے، یشتد علینا البلاء، ہماری آزمائش بڑی سخت ہوا کرتی ہے لیکن ساتھ ہی ویضاعف لنا الاجر، ہمیں ثواب بھی دوسروں کے مقابلے میں دوہرا ملتا ہے، ڈبل ملتا ہے. فقال یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، یہ جملہ سن کر یہ انا کزالے کا جو کا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی؟ قال الانبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا نبیوں کی، ثم الصالحون، اور اس کے بعد جو نیک لوگ ہیں جو ان کے طریق پر ہیں ان کی. وقد کان احدهم یبتلا بالفقر حتی ما یجد الا الاباط یجوبها فیلبسها ویبتلا بالقمل حتی یقتله ولا احدهم کان اشد فرحا بالبلاء من احدکم بالعطاء. اور پھر ان صلحاء اور انبیاء کا حال بیان کیا کہ وہ لوگ فقر کے ذریعے سے آزمائے جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس ابا بھی نہیں ہوتا تھا جس کو اپنے جسم پر پہن کر کے اپنے جسم کو اس سے چھپائیں. ویبتلا بالقمل، اور کا ان کے جسموں کے اوپر جوئیں پڑتی تھی حتیٰ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو مارتے تھے. ولا احدم، یہ صلحاء، ولا احدم کان اشد فرحا بالبلاء من احدکم بالعطاء، اور انہیں کہ ہر آدمی آزمائش پر بنسبت اللہ تعالیٰ کی عطیے کے زیادہ خوش ہوتے تھے، یعنی نعمت کے مقابلے میں آزمائشیں آتی تھیں اس پر ان کی خوشی زیادہ ہوا کرتی تھی. بہرحال یہاں تو اس لیے لائے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بخار کو محسوس کر کے جو پوچھا تھا کہ آپ کا بخار بڑا تیز ہے، اور اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں ان کی تصدیق کی، معلوم ہوا کہ اپنی بیماری کی کیفیت کو ظاہر کرنا یہ شکوہ شکایت میں داخل نہیں. باب و عیادت المغمى علیہ، جو آدمی بے ہوش ہو بیماری کی حالت میں اس کی عیادت اور خبر گیری کرنا، تو یہ بھی ہونا چاہیے. بعض مرتبہ جو آدمی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے وہ یوں سوچتا ہے کہ وہ تو بے ہوش ہے، میں اگر اس کے پاس جاؤں گا تو اس کو تو پتا چلنے والا نہیں ہے، میرے اس کے پاس جانے سے کیا فائدہ. لیکن لکھا ہے کہ نہیں، بے ہوش ہونے کے باوجود آپ کی عیادت اور خبر گیری جو ہے وہ فائدے سے خالی نہیں. وہاں اپنی آنکھوں سے جب اس کی کیفیت آدمی دیکھے گا تو ویسے سننے کے مقابلے میں دیکھی ہوئی زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ دل سے دعا کرے اور یہ چیز اس کے لیے شفا کا ذریعہ بنے. دوسرا یہ کہ اس کے اہل خاندان اعزاء جو اس کی تیمارداری میں لگے ہوئے ہیں، جب یہ عیادت کے لیے جائے گا تو بھلے بیمار کو پتا نہیں لیکن ان کو تو پتا چلے گا، ان کے لیے اس کا جانا تسلی کا سبب بنتا ہے. اس لیے بہرحال کوئی بیمار بے ہوش ہے، قومے کی حالت میں ہے، تو یہ سمجھ کر کے کہ اس کو تو پتا چلتا ہے چلے گا نہیں، یہ تیمارداری اور خبر گیری سے جو ہے باز رہنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی اس حالت میں بھی ہونی چاہیے. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان عن ابن المنکدر سمع جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یقول مریض تو مرزن فاتان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی و ابو بکری وہما معاشیان. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر پیدل میری عیادت کے لیے تشریف لائے. وہ عیادت کے لیے پیدل بھی جا سکتے ہیں، سواری پر بھی جا سکتے ہیں، جیسا جیسا فاصلہ، کم فاصلہ ہو تو پیدل جائے، زیادہ فاصلہ ہو تو سواری پر بھی جایا جا سکتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں اپنی کتاب کے اندر دونوں عنوان قائم کیے ہیں. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو کر کے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے کیونکہ ان کا محلہ ذرا دور تھا. فوجدانی اغمی علی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری عیادت کے لیے جب تشریف لائے تو دیکھا کہ میں تو بے ہوش پڑا ہوں. بس یہاں تو ان کی بے ہوشی کے باوجود ان کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے. فتوضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم صب وضوءه علی فافقت، تو میری بے ہوشی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا استعمال شدہ پانی حضور نے میرے اوپر چھڑکا جس کی وجہ سے میں ہوش میں آیا. فیضا نبی کا میرے جب ہوش میں آیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما دیکھ کر موقع غنیمت سمجھا اور اپنے لیے مسئلہ پوچھ لیا. فقلت یا رسول اللہ کیف اصنع فی مالی اقضی فی مالی, تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس وقت تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی, بہنیں تھیں اولاد نہیں تھی, تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنے مال میں کیا کروں, کیا فیصلہ کروں, اس لیے کہ میری تو اولاد ہے نہیں بہنیں ہیں. فلم یجیبنی بشئین حتی نزلت آیت المیراث, تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے اس سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی, یہاں تک کہ آیت میراث جو سورہ نساء کے اندر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اسی آیت میں اخیر میں گلالہ یعنی ایسا مرد جس کی اپنی اولاد نہ ہو اور ماں باپ بھی نہ ہوں, بھائی بہن وغیرہ ہیں, تو ان کا حکم بتایا گیا ہے. باب و عیادت الصبیان, بچوں کی عیادت, یعنی بچے بیمار ہو, کسی کا بچہ بیمار ہے تو ان کی عیادت کے لیے بھی جانا چاہیے, وہی ان کے لیے دعا بھی ہو جائے گی, گھر کے جو بڑے ہیں ماں باپ ہیں ان کی تسلی ہو جائے گی, ان کی دلجوئی ہوگی. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن انس بن الاحول عن ابي عثمان النهدي عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما وعنه ان صبيا لابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سقولا, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا ایک بچہ بالکل موت کی حالت میں آ گیا. فباست امہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ولدی فی الموت, تو ان کی ماں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے, بعد دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلوایا, آدمی بھیجا, قاصد بھیجا کہ میرا بچہ بالکل موت کی حالت میں ہے, آپ تشریف لائیے. فقال للرسول اذهب فقل لها ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده الى اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب, تو وہ جو قاصد گیا تھا صاحبزادی کا پیغام لے کر اور حضور کو بلانے کے واسطے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد سے یوں کہا, آپ تشریف نہیں لے گئے بلکہ قاصد کو یوں کہا کہ جا کے بیٹی سے کہو کہ بھئی جو لیا وہ بھی اللہ ہی کا اور جو دیا وہ بھی اللہ ہی کا, کہنا اگر اس بچے کو موت بھی آ جائے, موت کی حالت میں ہے, اس بچے کیا دینے والا بھی اللہ, یہ نعمت اللہ ہی نے دی تھی اور لے بھی رہا ہے اللہ ہی, اور کل شین اندہ علی مسمہ, اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے, جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دے رکھی اولاد کی شکل میں ہے تو, اور دوسری بھی جتنی نعمتیں ہیں استعمال کی چیزیں, کوئی چیز ٹوٹ گئی بس یوں سمجھو کہ یہ نعمت مجھے اتنے وقت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی, ہر چیز کا اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے, اس لیے اگر یہ بچہ انتقال کر بھی جائے تو فل تصبیر و تحتسب, بیٹی سے کہنا کہ صبر سے کام لے اور اس صبر پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے, اللہ ثواب دے گا. بارہ آپ نے تسلی کے یہ کلمات کہلوا دیے اور خود تشریف نہیں لے گئے. خرج الرسول فاخبر, چنانچہ وہ قاصد واپس لوٹا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صاحبزادی کو پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. فباست الیہ تقسم علیہ لما جا, تو صاحبزادی نے اس قاصد کو دو بارہ لوٹ بھیجا اور حضور کو قسم دی کہ میں آپ کو قسم دیتی ہوں آپ کو آنا پڑے گا. بہرحال یہ بھی ہے, چنانچہ محدثین اس روایت کو وہاں پر بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر کسی کی طرف سے کسی کو قسم دے کر کسی بات کی درخواست کی جائے اور وہ اس کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کو پورا کرے, بھئی کسی نے آپ کو میں آپ کو قسم دیتا آپ کو میرے گھر آنا ہی پڑے گا. اب بعض آدمی ایسے موقع الٹ میں جیت میں نہیں آؤں گا, چاہو کیا کر لیتے, بھائی بیچارے نے جب یہ کیا تھا آپ ذرا دل سے ہی کر لیجیے چلے جائیں گے اس کا کام بن جائے گا. تو بارہ بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کی اس طرح کی بات کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی دلجوئی کر لیں. چنانچہ کہتے ہیں فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من اصحابی, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے جو صحابہ آپ کی خدمت میں موجود تھے ان سب کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. منہم سعد بن عبادہ تھا, حضرت اسامہ ابن زید جو اس روایت کے راوی ہیں وہ خود بھی ہیں, حضرت سعد بن عبادہ بھی ان میں سے تھے ہاتھ جانے والوں میں سے, جیسے بخاری کی روایت میں حضرت عبید بن کعب تھے, حضرت سعد اور حضرات بھی تھے. حضرت سعد بن عبادہ کا نام خاص طور پر اس لیے لیا کہ آگے ان کا کلام آ رہا. فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضعہ بین صندوقتین, تو جب آپ وہاں پہنچے صاحبزادی کے پاس تو بچہ بالکل اس کی سانس اکھڑ رہی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ہاتھ پر لے کر یہاں جیسے جو لے کر اپنے سینے کے سامنے آئی ہوں ہاتھ میں لے کر, سندوا یہ پستان والا حصہ جو ہے سینے والا اس کو سندوا کہتے ہیں, اپنے سینے کے سامنے ہاتھوں پر لیا اپنی گاؤں کے سامنے. ولی صدری کاکات ان کاکات شن, کہتے جس وقت آپ نے اس بچے کو اٹھایا ہے تو اس کے سینے میں سے سانس کے اکھڑنے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے پرانی مشکیزہ کو حرکت دی جاتی ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے کھردری ایسی. یہ منظر دیکھ کر فدمات عینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں آنسو آئے. فقال سعد اتبکی وانت رسول اللہ, تو یہ منظر دیکھ کر حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں نا, اللہ کے رسول تو بڑے با ہمت ہوا کرتے ہیں, یہ رونا تو کمزوری کی علامت ہے. گویا یہ سوال فقال انما ابکی رحمت اللہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اس بچے پر ترس اور شفقت کی وجہ سے روتا ہوں, یعنی کبھی آدمی اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں, یہ سامنے والے کی تکلیف کا احساس آدمی کو رلاتا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے. یہاں پر بھی وہ اس بچے کی جو کیفیت ہے اس پر اس وقت, تو اس کی اس تکلیف کی وجہ سے میں روتا ہوں, اور یہ تو گویا سامنے والے کی اس تکلیف کی وجہ سے رونا اور اس کے اوپر شفقت کی وجہ سے یہ کیفیت کا پیدا ہونا, یہ تو آدمی کے دل کے اندر جذبہ رحم کے ہونے کی علامت ہے. ان اللہ لا يرحم من عباده الا الرحمن, اور اللہ بھی اپنے انہی بندوں کے اوپر رحم کا معاملہ کرتے ہیں جو رحم دل ہیں. تو گویا میری آنکھوں سے ان آنسوؤں کا نکلنا یہ تو میری رحم دلی کی علامت ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے انہی بندوں کے ساتھ رحمت کا اور مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں جو رحم دل ہوا کرتے ہیں. تو گویا یہ رونا یہ کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہے, غیر اختیاری. قحط کو پانی میں ملا کر آگ پر پکا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں اس میں کوئی حیرت کی بات, پکا سکتے ہیں, شرم کوئی ممنوع نہیں ہے. امام صاحب کف اور کولل والا کرتا پہن کر اگر نماز پڑھا ہے تو نماز میں کراہت ہوگی یا نہیں؟ اس طرح کا کرتا پہننا شرم, ہاں یہ کرتا بھی پہنا جاتا ہے اس کی وجہ سے نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے. ایک لا فرض نماز پڑھتا ہوئے تو تکبیر پڑھوی کے نہیں؟ جی ہاں, تکبیر یعنی اقامت کہنی چاہیے. سفر میں آپ اکلا نماز پڑھتا ہوئے تیرا اذان آنے تکبیر پڑھوی کے نہیں؟ جی اکیلی اقامت کیا ہے تو بھی کافی, اذان پڑھنے تو بھی بہت اچھا مستحب ہے دونوں. رہنا سنکٹ سمے سیٹ اوپر بیسی نماز پڑھی شکائی, نفل تو پڑھ سکتے ہیں, فرض کا بیٹھ کے پڑھنا کافی نہیں ہے. اگر اتنی زیادہ بھیڑ ہے کہ وہاں سے حرکت ہی نہیں کر سکتے تو اس وقت بیٹھ کر پڑھ لیں, بعد میں لوٹا لیں. ان کن حالتوں میں طلاق ہو جاتی, اس بارے میں خلاصہ چاہوں گا, حضرت میں پریشان ہوں. ہو جاتی ہے طلاق تو جب تک کہ شوہر اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ نہیں کہے گا اپنی بیوی کو, وہاں تک طلاق ہوتی نہیں ہے. طلاق بغیر دیے ہوئے نہیں واقع ہوتی. شوہر دے گا تو
واقع ہوگی.
اب طلاق دینے کے معاملے میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ آدمی جلد بازی سے کام نہ لے. بھئی کیوں طلاق دینا چاہتا ہے؟ پہلے عورتوں کے ساتھ فہمائش کا معاملہ ہونا چاہیے. بہت سارے مراحل ہیں، ان مراحل سے گزرنے کے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے. بھئی بیوی اگر آپ کی نافرمانی کرتی ہے تو آپ اس کو سمجھائیے محبت سے، پیار سے. نہیں سمجھتی تو آپ جو ہے شریعت کے مقرر کیے ہوئے حدود میں رہ کر اس کی پٹائی کر سکتے ہیں. اگر اسے بھی نہیں سمجھتی تو اپنا بستر، اس کا بستر الگ کر دیجیے، یعنی اپنے ساتھ نہ سلائے، اس کے ساتھ نہ سوئیں. یہ چیز بھی اس کی طبیعت پر اثر کرتی ہے، اس سے پھر وہ اپنی نافرمانی سے باز آ جاتی ہے. اگر اس کے بعد بھی بات نہ مانتی ہو، معاملہ نہ سدھرتا ہو، تو پھر خاندان کے بڑوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی جائے. اور اس سے بھی جو ہے معاملہ نہ سلجھے تو پھر آخر میں طلاق کی نوبت آتی ہے. اور طلاق کے لیے بھی یہ نہیں کہ آدمی کے دماغ میں ترنگ اٹھی اور طلاق دے ڈالی. طلاق کا معاملہ عجیب، آدھی رات کو جھگڑا ہوا، یہاں شوہر نے طلاق دے ڈالی، بس میں بیٹھے ہیں، بچہ رو رہا ہے. اب شوہر بھی عورت کو کہہ رہا ہے بچے کو خاموش کرو. بیچاری وہ تو خاموشی کرے گی، وہ کیا کو رونے دینا چاہتی، وہ بھی نہیں چاہتی کہ بچہ روئے، لیکن وہ خاموش نہیں رہا. میاں گرم ہو گئے، دے ڈالی طلاق، طلاق بس ہی کے اندر دے ڈالی تین طلاق. اور پھر یہ کہ تین سے کم پر تو راضی ہوتے ہی، یہ نہیں کہ جب بھی خیال آیا طلاق دے ڈالی. شریعت نے طلاق کے لیے بھی باقاعدہ اوقات مقرر کیے ہیں کہ ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد آدمی جب یہ فیصلہ کرے کہ اب اس کی حالت سدھرنے والی نہیں ہے، اس کو طلاق ہی دینی ہے، تو پھر طلاق کے لیے یہ ہے کہ طہر میں، پاکی کی حالت میں، یعنی حالت حیض میں طلاق دینا گناہ ہے، حرام ہے. اگرچہ دے گا تو پڑ جائے گی، لیکن حالت حیض میں طلاق دینا جائز نہیں. طلاق پاکی کی حالت میں دینی چاہیے، اور پاکی بھی ایسی کہ اس پاکی میں اس نے اس کے ساتھ صحبت نہ کی ہوگی. اب پاکی میں چل رہی لیکن صحبت کر چکا ہے، تو اب طلاق دینا ہے تو ابھی نہ دے. اب یہ پاکی گزر جائے، پھر حیض آئے گا، حیض پورا ہوئے گا، اس کے بعد جو نئی پاکی آئے گی اس وقت اس کو دیکھو، اس کو ذرا تلایا. تو اگر باقی ایسے حالات ہوں گے جس میں ضرورت ہے کائی کی، طلاق کی، تبھی وہ، نہیں تو وہاں تک اتنی دیری میں تو اس کا مزاج جو ہے بدل جاتا ہے عورت کی طرح. اس لیے اب اس باقی میں دے، اور ایک دے لفظ طلاق کے ذریعے، کبھی ایک طلاق تجھے دی. یہ ایک طلاق جو ہے اس کے اوپر واقع ہونے کے بعد عدت جب تک ہے وہاں تک وہ اس کے اندر رجوع بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے رجوع کیا اور اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھا. ایک طلاق تو پڑ گئی بھیا، لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. اب جب رجوع کر لیا تو نکاح میں باقی رہے گی، اور اگر رجوع نہیں کیا یہاں تک کہ عدت پوری ہو گئی تو عدت پوری ہوتے ہی وہ نکاح سے نکل جائے گی، لیکن پڑی ایک ہی. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب کچھ مدت کے بعد دونوں کو پچھتاوا ہو رہا ہے کہ بھائی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. حلالے کا سوال ہے، ایک ہی طلاق دی گئی، نکاح سے نکل چکی ہے. نکاح سے نکل چکنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ عورت دوسرے سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور یہ بھی اس مرد کے ساتھ بھی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. تو یہ ایک طلاق رجی کہلاتی ہے، ایک ہی دے اور عدت گزر جانے دے، تاکہ آئندہ جا کر دوبارہ ضرورت پیش آئے تو نکاح کر سکتا ہے. یہ طلاق کا طریقہ بتتا ہے. باقی آپ جو ہو جاتی ہے اس سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ باقی مسلمان غریب پاگل نے زکات آپ ہی شکایت، وہ اگر ایسا ہے جو پیسوں پر قبضہ کر سکتا ہے، یعنی وہ پاگل ہوتے ہیں، پیسہ پیسہ ہے سمجھتے ہیں، سمجھائیں کہ نہیں، تو اس کو دے سکتے ہیں. اور جو ایسا نہیں سمجھتا پیسے کو کہ یہ چیز کیا چیز ہے، تو اس کو نہ دیا جائے. نابالغ بچہ ہو، نہیں رقم داگینہ تیمج تیمنی جمع کرے روپیہ ماتھی لیدیل شہر اوپر زکات، نابالغ کے مال میں زکات نہیں، جب بالغ ہوگا تب اس پر زکات آئے گی. બચ્ચાઓના રમકડા કપડાં તેમજ દાગીના બીજા બચ્ચાને આપી શકાય નહીં, નહીં દેશે. નાની દીકરીઓના જેવરાત તેની મા પહેરી શકે નહીં, નહીં પહેરી શકતી. સફરમાં જવાની શરીયત ક્યાંથી ગણાય અને આવવાની શરીયત ક્યાં? જ્યાં શહેર કી આબાદી ખતમ હોતી હૈ, આખરી મકાન જો હૈ ઉસકો પાર કર જાઓગે તબ વો સફર શરૂ હોગા. આપ યહાં મસલન યહાં રહેતે હૈ, ઇસમે નિશાંત સોસાયટી મેં આપ સફર કે લીએ ચલે, સ્ટેશન ગયે, ટ્રેન મેં બેઠે, તો અભી અભી સફર શરૂ નહીં હુઆ. જબ ટ્રેન શહેર સુરત કે હુદૂદ કો પાર કરેગી તબ આપકા સફર શરૂ હોગા. યા બસ મેં બેઠે અપની કાર ચલાના શરૂ કિયા, બમ્બઈ જા રહે હૈ, તો જબ તક કે ઉધર ઉસ ઇલાકે સે યાને ઊન કો પાર કરકે વો આબાદી કા આખરી સિરા ખતમ નહીં હોગા, વહાં તક આપકા સફર શરૂ નહીં હોગા. વહાં આબાદી પૂરી, ઉસકે બાદ સફર શરૂ. વાપસી મેં ભી ઇસી તરહ જબ શહેર કે અંદર દાખિલ હો ગયે તો આપકા સફર ખતમ હો ગયા, ચાહે અભી આપકા મકાન આને મેં 2-4 કિલોમીટર દૂરી હો તો ભી. ઝોરની અમારનો છેલ્લો ટાઈમ અસરના હંફી ટાઈમમાં કેટલા વખત પહેલા સુધી પડી શકાય? ઝોરની અમારનો છેલ્લો ટાઈમ અસરના હંફી ટાઈમના કેટલા વખત પહેલા સુધી? તો અસર હંફી એતબાર છે, અસર જો શરૂ હોતી હૈ ઉસે પહેલે તક પડ સકતે હૈ ઝોર કે નમાઝ. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بقدر ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ تمام رضائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزیت فرما، دوام ذکر و دوام اطاعت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، کشادہ حلال برکت والی روزی عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو علوم نافع اعمال صالح اخلاق کے فاضلہ سے مالا مال فرما. اے اللہ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں سے ان کی پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اللہ ان کی تربیت فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور برائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین.
ہے لیکن شادی